لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھیں ملك محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسوہ حسنہ کے عنوان سے جن سلسلہ مباحث کو شروع کیا تھا، آج بلطف پروردگار عالم ہم اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہوئے. گزشتہ دو نشستوں میں دو معصومین کے حوالے سے، جن میں سے ایک رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات و سلام اللہ علیہا، کہ جن کے بارے میں گفتگو کی گئی، آج انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے دیگر افراد کے بارے میں مختصراً گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی انشاءاللہ، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ اسوہ حسنہ، جیسے ہی ہم کہیں دین، جیسے ہی ہم کہیں عبادت، جیسے ہی ہم کہیں اسوہ حسنہ، تو ہمارے جوانوں کے ذہن میں کچھ ایک خاص عبادات اور خاص انداز آتے ہوں گے. یقیناً جیسے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فوراً ذہن کے اندر، کیونکہ جو بچپن سے سماعت کیا ہے، وہ شخصیت ایک عکس بناتی ہوگی، ایک تصویر بناتی ہوگی کہ ایک شخصیت انتہائی منکسر المزاج، انتہائی دیندار، انتہائی نرم خو، انتہائی لوگوں کا خیال رکھنے والے. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم خوئی، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام کیا کرتے تھے، یا اسی طریقے سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے عفت و پاک دامنی، اور اسی طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے دیگر افراد کے لیے جو دین کا تشخص ایک ہمارے ذہن میں ہے، وہ یقیناً مبنی برحق ہے، چونکہ یہ خداوند متعال کی جانب سے حجت قرار پائے ہیں. لیکن صرف مسجد میں، صرف ماہ محرم میں، صرف ایام اذان میں، صرف ماہ رمضان میں، یا صرف حج کرتے ہوئے یا زیارات کرتے ہوئے، مجھے اور آپ کو ان کی سیرت کو فالو نہیں کرنا ہے. ان کی سیرت ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے معاون ہے. یہ اگر اسوہ ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ فقط جب میں حج کرنے جاؤں تو میرے لیے رسول اللہ اسوہ قرار پائیں، یا جب میں مجلس میں آؤں تو میرے لیے رسول اللہ اسوہ قرار پائیں، یا مثلا میں ماہ رمضان میں جب روزہ رکھوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ قرار دوں. ہر میدان میں مجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کو اسوہ قرار دینا ہے، حتیٰ زندگی کے ہر حالت میں مجھے ان کو اسوہ قرار دینا ہے. اب جب میں اس طریقے سے ان کو اسوہ قرار دوں گا، تو نہ صرف یہ کہ ماہ رمضان میں میرے لیے اسوہ قرار پائیں گے محمد و آل محمد، بلکہ ماہ محرم میں بھی، اور اس کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی، آٹھ ربیع اول کے بعد نو ربیع اول کو بھی یہی میرے لیے اسوہ ہوں گے، اور اسی طریقے سے ماہ رمضان کے بعد یکم شوال، عید الفطر کے دن یہ میرے لیے اسوہ ہوں گے. ہم نے اپنی زندگی میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ایک مقام دیا، اور وہ مقام یہ ہے کہ ہم نے مقدسات کے ساتھ ان کو منسلک کیا، جو کہ انتہائی بہترین کام تھا. ہم نے ان کو ایک مقدس حیثیت اور ایک تقدس والا مقام ضرور دیا، لیکن اس تقدس کو اپنی زندگی کے اندر جاری نہیں کیا. لہٰذا ہمارے معاشرے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تقدس شاید دیگر معاشروں سے زیادہ نظر آتا ہے. مثلا اگر آپ لبنان جائیں، اگر آپ عراق جائیں، اگر آپ ایران جائیں اور دیگر مناطق میں جائیں، تو شاید آپ کو ان سے کئی گنا زیادہ تقدس کرتے ہوئے برصغیر کے افراد نظر آئیں گے. ہندوستان اور پاکستان کے افراد ان سے زیادہ احترام و تقدس کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک مختصر سی بات جو آپ کے اذہان میں ہوگی, جو لوگ زیارات پر جا چکے ہیں, جو بھی زیارت کرنے والا ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ جناب وہاں پر تربت کا, اس کا, سجدگاہ کا اس انداز سے احترام و اکرام نہیں ہوتا جس انداز سے ہم کرتے ہیں. اب دیکھیں, احترام کے پرسیپشنز ممکن ہے کہ سب کے جدا جدا ہوں. کسی کا احترام یہ ہو کہ یہ بنائی اس لیے گئی ہے کہ اس پر سجدہ کیا جائے, اس کو میں فقط چوم کر اگر طاق پر رکھ دوں تو یہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا. لیکن البتہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اس پر سجدہ بھی کیا جاتا ہے اور اس کے احترام کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. اس احترام کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو دینی معاملات میں ان ذوات مقدسہ کو اسوا قرار دینا ہے. اب میں چند ایک معاشروں کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی عزاداری اور اس فرش عزا اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوا کے حوالے سے گفتگو ہوگی. ایک صلوات پڑھ دے بل کے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مثلاً ابھی آپ نے دیکھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے پر شہید ہونے والے وہ جوانان اور ان ماؤں کے چند جذبات کو آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے, کہ وہ مائیں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر آ رہی ہیں اور آ کر بڑی جرات کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ میرا ایک لال راہ زینبی میں شہید ہوا ہے, خدا نے مجھے ایک اور فرزند عطا کیا, اس کو بھی اس راہ میں قربان کرنے کے لیے بھیجوں گی. یہ جرات اور استقامت کہاں سے آئی؟ یہ جرات صرف تقدس سے نہیں آئی ہے, یہ جرات جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اسوا بنانے سے آئی ہے, کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ اسوا بن کر سامنے آئیں گی تو پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی وہ فداکاری انسان یاد رکھے گا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر کس طریقے سے اپنے بچوں کو قربان کیا. یہ فداکاری اگر ہمارے معاشرے میں اسوا بن جائے, اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بھی یقیناً کچھ مائیں ایسی ہوں گی, لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں, جز کا حکم کل پر نہیں لگتا, ایک منطقی قاعدہ ہے کہ چند افراد کا حکم پوری قوم کے اوپر نہیں لگایا جاتا. من حیث القوم ہمارے معاشرے میں ایک تقدس نظر آتا ہے. مثلا خود بندے کے گھر میں عزاداری ہوتی ہے, ہمارے گھر میں جب عزاخانہ سجتا ہے اور کچھ مخصوص تواریخ آتی ہیں, مثلا 6 محرم کو جب گہوارہ جناب علی اصغر علیہ الصلاۃ والسلام برآمد ہوتا ہے, یا شب عاشور جب کوئی زیارت برآمد ہوتی ہے, تو ہماری والدہ ہمیں عزاخانے میں گروی کرتی ہیں. یہ ہم لوگ کا دستور ہے, ہمارے یہاں کا فرنگ ہے کہ عزاخانے میں گروی کر کے پورے سال عمر کی دعا مانگی جاتی ہے. یہ ہماری ماؤں کا طرز عمل ہے, کیونکہ ہم ان کی خدمت میں جب آتے ہیں تو وہاں سے ہم کچھ مانگتے ہیں, لیکن ہمیں ایسا بننا ہے کہ جب ہم ان کی خدمت میں جائیں تو امام علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ پیش کریں. یہ اسوا جب زندہ ہوگا ہمارے معاشرے میں, یہ کردار جب زندہ ہوگا جب ہم ان کو اسوا بنائیں گے, جب ہم ان کے کردار کو بے عنوان اسوا اپنے معاشرے میں زندہ کریں گے. فقط تقدس کے مقام تک نہیں, بلکہ کردار و پیروی کے اعتبار سے ہم ایسے بن جائیں کہ ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں مگر ذکر حسین باقی رہے. اچھا, یہ زبان کی حد تک ہو یا واقعاً اس کے اندر کوئی عملی اقدامات ہوں, تو یقیناً ہم سب کہیں گے عملی اقدام ہونا ضروری ہے. بس وہ کیا معاملے ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اتنی تہذیب کی طرف جانے, دنیا کی تشیع آگے بڑھ رہی ہے اور اب ہم اس مقام پر آ رہے ہیں کہ جو لوگوں کی جرات نہیں ہوتی تھی, میں کل کے آپ کے سامنے کیونکہ چند ہی افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے بیان کروں کہ لوگوں کو جرات نہیں ہوتی تھی کہ عزائے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف انگشت اٹھائیں. آج بھاول نگر میں کیا ہوا, آج سے چند دن پہلے اس مجلس عزا پر کیسے جرات ہوئی حملہ کرنے کی, کیونکہ ہم متفرق ہو گئے. عزیزان محترم, پہلے ہم مجتمع تھے, متحد تھے امام حسین کے نام پر, تو دنیا کی جرات نہیں ہوتی تھی کہ عزائے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر انگشت نمائی کر سکے یا حملہ کر سکے. لیکن آج جب ہم تقسیم ہو گئے, کبھی ماتمی کے نام پر, کبھی نمازی کے نام پر, کبھی مقلد کے نام پر, کبھی غیر مقلد کے نام پر, کبھی سید کے نام پر, کبھی غیر سید کے نام پر, کبھی سیدوں میں عابدی کے نام پر, رضوی کے نام پر, کاظمی کے نام پر, جعفری کے نام پر, اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اتنا منقسم ہوئے کہ میں اگر امروہے کا تو آپ لکھنؤ کے, آپ اگر لکھنؤ کے تو فلاں دہلی کا. جب یہ تقسیم در تقسیم ہوتی جائے گی تو عزائے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں عزادار نہیں آئیں گے بلکہ اپنے تشخص کے ساتھ لوگ آئیں گے. جبکہ یہ فرش عزا کیوں بچھایا گیا تھا کہ سب اپنا اپنا تشخص چھوڑ کر حسینی رنگ میں رنگ جائیں. اس فرش عزا کا مقصد یہ تھا کہ اس فرش عزا پر جب میں اور آم آئیں تو سب حسینی بنے. آج سے تقریباً 10 یا 11 سال پہلے جب میں نے مجالس کی ابتدا کی تھی تو مجھے یاد ہے پہلی مجلس, جب طالب علم پہلی مجلس سے پڑھنا شروع کرتا ہے تو ان مجلسوں کو لکھا بھی کرتا ہے اور اس کے بعد
حفظ کیا کرتا ہے ان کو، جس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں رٹا کرتا ہے۔ تو اس رٹنے کے لیے، لکھنے کے لیے بہرحال قلم کی ضرورت ہوتی ہے، اور امیر المومنین کی روایت ہے قید العلم بالقلم، علم کو قید کر لو قلم کے ذریعے۔ تو وہ جو قلم کے ذریعے قید ہو جاتا ہے نا، وہ چیزیں ذہن کے اندر نقش رہ جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی مجلس سے خطاب کیا تھا تو میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ حسینیہ پہلا امام بارگاہ بر صغیر میں جو بنایا گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس فرش اعضا پر سب تشریف لائیں، کیونکہ مسجد کے کچھ خاص احکام ہیں اور ان خاص احکام کی وجہ سے مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا، مسجد میں سکھ نہیں آ سکتا، مسجد میں بعض حالت میں خواتین نہیں آ سکتی۔ لہٰذا امام بارگاہ الگ سے اس لیے بنایا گیا، ایک الگ سے مکان بنایا گیا، ایک الگ سے عمارت بنائی گئی کہ جس میں ذکر حسین ہو، تاکہ کسی کے لیے کوئی قید نہ رہے، ہر کوئی شخص بڑی آزادی کے ساتھ آ جائے، بڑی آسانی کے ساتھ آ جائے۔ لہٰذا امام بارگاہ میں ذکر امام حسین کیا تاکہ ہندو بھی آئے، سکھ بھی آئے، عیسائی بھی آئے، یہودی بھی آئے، مجوسی بھی آئے، شیعہ بھی آئے، سنی بھی آئے، ہر ایک شخص آئے، کوئی قید نہ ہو، آئے اپنی شناخت کے ساتھ، لیکن جب جائے تو حسینی بن کر جائے۔ آتے ہوئے ہندو ہو، جاتے ہوئے حسینی ہو، آتے ہوئے عیسائی ہو، جاتے ہوئے حسینی ہو، آتے ہوئے اپنی شناخت کے ساتھ آئے، جاتے ہوئے حسین ابن علی کی شناخت لے کر جائے۔ آج ہم نے اس عمارت کو باقی رکھا ہے جس کو ہم نے امام بارگاہ بنایا تھا اور امام بارگاہ کے لیے بنایا تھا کہ سب آئیں، لیکن ہم نے اپنے جملات کے ذریعے لوگوں کے لیے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اسی وجہ سے اب صرف ایک مخصوص طبقہ فرش اعضائے حسین پر آتا ہے اور یہاں سے وہی سن کر جاتا ہے کہ جو پہلے سے یہاں آنے کا عادی ہوتا ہے۔ اگر ہمارا انداز ایسا ہوتا ہے، کیا معصوم کی روایات نہیں ہیں یہ کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے رازوں کی حفاظت کرے؟ کیا معصوم کی روایت نہیں ہے؟ بالکل معصوم کی روایت ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اسرار کو، ان کے رازوں کو ہر کس و ناقص کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ بعض ان کے فضائل ہر ایک شخص کے سامنے بیان نہیں ہو سکتے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضائل سلمان و مقداد و ابو ذر کے سامنے بیان کیے تھے، کیا وہ عام لوگوں کے سامنے بھی بیان کیے تھے؟ مثلا شورا کے موقع پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فضیلت کو اگر بیان کر رہے ہیں تو اس انداز سے بیان کریں کہ میری ولادت کعبے میں ہوئی، میں وہ ہوں کہ جس کا عقد رسول اللہ کی دختر فاطمہ زہرا کے ساتھ ہوا، میں وہ ہوں کہ جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نے تصدیق کی، میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، میں وہ ہوں کہ جس نے دو قبلوں پر ایک ساتھ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ فضائل ہیں جو عام ذہن کے اندر آ سکتے ہیں، بلکہ ان کو فضائل سے زیادہ اگر تاریخی شواہد کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام جو اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں وہ اور ہے۔ اس فضیلت کو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے شورا کے موقع پر بیان نہیں کیا۔ کیوں بیان نہیں کیا؟ کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی سطح ذہنی اتنی بلند نہیں تھی۔ لہٰذا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کچھ اسرار ہیں، اور شیعہ وہی ہے جو ان کے اسرار کی حفاظت کرے، ان کے رازوں کی حفاظت کرے۔ آج جو ہمارا ایک طرز بن چکا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ اب بے تربیت افراد آ رہے ہیں، ہر ایک شخص کے ہاتھ میں جو چاہے، جس طرح سے چاہے، جس انداز سے چاہے، اپنے جذبات کو اس پر اظہار کر دے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ ایک تصویر دیکھ رہے تھے جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ نگیٹو پبلسٹی کی جائے، لیکن جب کہیں نجی طور پر ہم چند افراد بیٹھے ہیں تو اس پر ضرور ہمیں گفتگو کرنی چاہیے کہ ملت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا یہ تصویر نہ پھیلائی جائے کہ ایک عورت بے پردہ اور اپنے آپ کو سوگوار امام حسین ظاہر کرے۔ اب آپ کے ذہن میں منظر آ گیا ہوگا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا اس تصویر کو زیادہ نہ پھیلایا جائے۔ کیوں نہ پھیلایا جائے؟ آج صرف تصویر پھیلائی جا رہی ہے، ہماری آنکھیں آدھی ہو جائیں گی، کل جب یہ سامنے ہوگا تو ہمارا دل اس کو بڑی آسانی سے قبول کر لے گا، حساسیت نہیں رہے گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حساسیت ختم ہو جائے تو انسان بے حس ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ معاملہ ہے کہ بعض چیزوں کو پہلے گراؤنڈ تیار کرنے کے لیے مومنین کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے، اور ہم بڑے خلوص کے ساتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب خلوص کے ساتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ آنکھیں دیکھنے کی عادی ہو جائیں گی۔ پھر خدا نخواستہ جب دشمن یہ کام کروائے گا کچھ لوگوں سے، تو میں اور آپ متوجہ نہیں ہو پائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہر ایک معاملہ یاد رکھیں، خصوصاً جوانان، دو دن سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ امامت کو یا دین شناس افراد کو تقدس کا درس پڑھانے والے خارجی ہو سکتے ہیں، شیعہ نہیں ہو سکتے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور کسی پر کوئی تنقید نہیں ہے، کوئی طرز نہیں ہے، نہ میرا یہ مزاج ہے، نہ تان کرنے کی عادت ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ماہ رمضان میں ہمارے برادران گھنٹوں کھڑے ہو کر تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں تراویح کی صورت میں، کیا خلوص نہیں ہوتا اس میں؟ یقیناً خلوص ہوتا ہے، پھر میں اور آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ جناب ہر چیز جو خلوص کے ساتھ کی جائے، ضروری نہیں ہے کہ خلوص ہو تو وہ کام صحیح بھی ہو، اس پر توجہ رکھنا ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر خلوص ہو تو وہ کام 100% صحیح ہو، خلوص کے ساتھ ان کو اسوہ بنانا ضروری ہے کہ ان کی طرف سے یہ روش آئی تھی یا نہیں آئی تھی. لہذا آپ دیکھیں جوان جوان لڑکے 3-3 گھنٹوں تک کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں، یہ معمولی مرحلہ نہیں ہے. میں اور آپ ایک رکوع پڑھ لیں، ہر مجلس سے پہلے اگر کہہ دیا جائے کہ یہاں پر ایک رکوع کی تلاوت ہوگی تو جتنے افراد بیٹھے ہیں کل سے اتنے ہوں گے، اور اگر اس سے اگلی مرحلے پہ آئیں کہ جتنے افراد بیٹھے ہوئے سب 5-5 آیتیں خود پڑھ کے سنائیں گے، پھر تو جناب بالکل ہی میدان صاف ہو جائے گا. یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ آسان نہیں ہے مراحل. ہمیں اس انداز سے اپنے بچوں کی اور اپنے معاشرے کی تربیت کرنی ہوگی کہ جذبات ضرور ہوں، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روش کے مطابق ان جذبات میں شعور اتنا زیادہ ہو کہ میں اور آپ درک کر سکیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اس سے کیا چاہتے ہیں. اس کو درک کرنا ضروری ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ شاید امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کر سکوں، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تک آج پہنچ سکوں گا. کربلا کے حوالے سے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے ہیں اور جن کو ہم بارہا اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں. کیا ہماری مجالس میں شاز ہی ایسی کوئی مجلس ہوتی ہوگی، شاید ہی ایسی کوئی مجلس ہوتی ہوگی کہ جس میں حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہ لیا جائے؟ اور قلبی اعتبار سے ہمارا الحمدللہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا لگاؤ ہے کہ جب کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً یاد کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف الحمدللہ ہے، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. البتہ کربلا میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے اور بھی بھائی تھے، جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے 4 فرزندان تھے، امیر المومنین اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہما کے 4 فرزندان تھے. ان میں سے ایک حضرت عباس تھے. حضرت جعفر کے مصائب نہیں پڑھے جاتے، دیگر بھائیوں کے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب نہیں پڑھے جاتے، جناب عباس کے پڑھے جاتے. دیگر کے فضائل نہیں بیان کیے جاتے، جناب عباس کے بیان کیے جاتے. دیگر افراد گنج شہدا میں ہیں، حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ بین الحرمین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل ہے. جب آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا سید الشہدا. جب حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین وللحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. السلام علیکم یا افضل الشہدا، وہاں امام حسین کو سید الشہدا کہتے ہیں، یہاں حضرت عباس کو افضل الشہدا کہتے ہیں. یعنی یہ مقام جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا کیوں بلند ہوا؟ اگر آپ کہیں کیونکہ بیٹے تھے امیر المومنین کے، تو بیٹے تو دیگر بھی تھے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ اس مقام پر کیوں نہیں پہنچے کہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا مقام؟ اچھا یہاں پر ایسا نہیں کہ ہم ان کا مقام بلند کر رہے ہیں. کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کسی کا مقام بلند نہیں کرتے، ہم جن کا مقام بلند ہے انہی کے مقام کو بتاتے ہیں، اور جس کا جو مقام ہے اسی کے اوپر رکھ کر اسی کی اتباع کرنے والا شیعہ کہلاتا ہے. لہذا ہم نہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بلند کرنے کی اہلیت ہے ہمارے اندر، جس کا مقام اتنا بلند ہو کہ طائر فکر وہاں پرواز نہ کر سکتا ہو، وہ عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہم کیا بلند کریں گے؟ ہم خود ان کا نام لے کر بلند ہوتے ہیں. ان کا مقام تو یہ کہ ہم خود ان کا نام لے کر بلند ہوتے ہیں. ایک روایت آپ نے سن رکھی ہوگی امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی، مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. پانی اٹھائی گئی، آج لگ رہا ہے تھوڑی یابس گفتگو ہو رہی ہے. ایک اور صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد صلی علی محمد والے محمد. کہ ہمارے چچا عباس کو خداوند متعال نے دو پر عطا کیے جو جنت میں پرواز کرتے ہیں. وہ جسے اچھا ان پروں سے کیا مراد ہے؟ ان پروں سے مراد کیا میں اور آپ یہ لیتے ہیں جس طرح پرندوں کے پر ہوتے ہوں گے؟ کیا ایسے ہی پر عطا کیے ہیں؟ عزیزان محترم، عباس ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں جو امامت کی راہ میں قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. درست ہے یہ؟ پروں سے کیا مراد ہوگی یہاں پر؟ کبھی زور دیں اپنے ذہن پر. یقیناً بچوں کے ذہن میں وہی پر آتے ہوں گے، تھوڑے سے بڑے آ جاتے ہوں گے ملائکہ والے. کیا مراد ہوگی پروں سے؟ یعنی پروں سے مراد یہ کہ جنت کے درجات، کئی ایک اس کی جہات ہوں گی، کئی ایک جہات ہوں گی. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں دو پر دیے ہیں، وہ پرواز کرتے ہیں. اس سے مراد شاید یہ ہو کہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار یہ ہے کہ جنت کے تمام درجات میں سفر کر سکتے ہیں. نہ صرف یہ کہ خود، کیونکہ خود تو افضل درجے میں ہوں گے، وہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، افضل الشہداء وہ ہیں، خود تو بہت بلند مقام پر ہوں گے. لیکن شاید ان پروں سے مراد یہ ہو کہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح پرندے کے لیے یہ پر مدد کرتے ہیں پرواز میں، اس طرح حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مددگار ہوگی لوگوں کے لیے، بلندی درجات کے لیے. اور اس جانے مجھے اور آپ کو توجہ رکھنی کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے دوسرے بھائی بھی تھے کربلا میں، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام وقت، امام حسین علیہ السلام کربلا میں امام وقت تھے، روئے زمین پر ان سے زیادہ افضل کوئی اس وقت نہیں تھا. بس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میں اور آپ امام حسین علیہ السلام کے روزے کو دیکھ کر، ان کی عزاداری میں بیٹھ کر، ان کے ذکر کو سن کر کیا کہتے ہیں، بے ابی و امی یا ابا عبداللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے حسین ابن علی. مگر عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں، بے نفسی انت یا اخی، میری جان آپ پر قربان ہوئے عباس علمدار. امام وقت اگر کسی کو یہ جملات کہے، اس کا مرتبہ بالکل لوگوں کے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ کیا تھا. امام وقت یہ کہہ رہے ہیں، امام حسین، کہ میری جان آپ پر قربان ہوئے عباس. عزیزان محترم، یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو مقام کیوں ملا؟ کیا وجہ تھی کہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام ملا؟ بات اسوائے حسنہ کی ہو رہی ہے نا، خود عباس کی ذات بھی لوگوں کے لیے اسوہ ہے، خود جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں. کیوں حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا مقام ملا؟ اس لیے کہ بازوؤں میں طاقت تھی، تلوار ثقل تھی، لیکن جب تک حکم امام نہیں آ رہا تھا، عباس تلوار نہیں کھینچ رہے تھے، جذبات تھے. شب عاشور کا واقعہ ملتا ہے، زہیر قین نے ایک جملہ کہا حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کے جواب میں اپنی وفا کا اظہار کیا. یا جب شمر آیا امان نامہ لے کر اور آ کر خطاب کیا، یا بنو اختنا، اے ہماری بہن کے بیٹوں. یہ بنو اختنا اس لیے کہا تھا کیونکہ شمر کا قبیلہ اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی مادر گرامی کا قبیلہ برابر برابر تھے، پڑوسی قبیلے تھے. اس نسبت سے اس نے کہا یا بنو اختنا، حضرت عباس کے بھائیوں کو، حضرت عباس کو خطاب کر کے. حضرت عباس نے کوئی جواب نہیں دیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عجیبو ہو، اس کو جواب دو تم لوگ، ولو کانا فاسقا، یا ان کانا فاسقا، چاہیے فاسق ہے اس کو جواب دو. حضرت عباس علمدار گئے، اس نے امان نامہ دیا جس میں جناب عباس کے بھائیوں کا اور جناب عباس کا نام تھا، کہا کہ تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو، تمہارے لیے امان ہے. حضرت عباس نے امان نامے کو پارا کیا، چاک چاک کیا اور شمر کے منہ پر دے مارا. جرت ایسی حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ آج بھی جس شخصیت نے جنگ نہیں کی، آپ دیکھیں ذرا تصور کریں، حضرت حبیب نے جنگ کی، حضرت زہیر نے جنگ کی، حضرت وہب نے جنگ کی، بنی ہاشم کے دیگر جوانوں نے جنگ کی، حتیٰ حضرت علی اکبر نے جنگ کی، حضرت عباس نے اس انداز سے جنگ نہیں کی، صرف دفاع کی، چند ذمہ داریوں کو انجام دیا ہے کہ دریا کے راستے میں جو لوگ حائل ہو رہے تھے ان کو برطرف کیا ہے، لیکن وہ جنگی انداز سے میدان میں رجسوانی کرتے ہوئے جناب عباس نہیں گئے. اب ذرا تصور کیجئے کہ جس شخصیت نے اپنی جنگ کے، اپنے حرب کے جوہر نہ دکھائے، اس کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ آج خاص و عام حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو فقط شجاعت کے حوالے سے پہچانتے ہیں. ہمارے بر صغیر میں حضرت عباس کا ایک اور تعارف بھی ہے، اور وہ ہے ان کا جلالی ہونا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ تعارف کہاں سے آیا ہے. حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا جلال ضرور تھا، مگر وہ جلال محبان اہل بیت کے لیے نہیں تھا. یا آج جو ہمارا ایک جوان علم پر جاتا ہے اور اپنی ناک پر اور کان پر ہاتھ لگا کر سمجھتا ہے کہ مولا عباس کی نگاہیں اس علم کی حدود میں محدود ہیں، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو خدا نے وہ بصارت عطا کی ہے، وہ بصیرت عطا کی تھی کہ جس کی وجہ سے امامت کا اتباع کیا. آج دل کہتا ہے کہ خدا نے وہ بصارت عطا کی ہے کہ میرے اور آپ کے احوال سے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام مبتلا ہوں گے تو صرف حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کی وسعت اس علم کے احاطے میں نہیں ہے, اس فرش اعضاء کے احاطے میں نہیں ہے. جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں ہمیں ہر طرف دیکھ رہی ہیں, انہیں کو وسیلہ قرار دے کر وہ چیزیں کہ جو ان کی ناراضگی کا باعث ہیں خداوند متعال سے اس کی پناہ مانگتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے نالاں ہوں ناراض ہوں. بس پروردگار عالم ہماری خطاؤں کو کوتاہیوں کو انشاءاللہ معاف فرمائے. جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام ان کا مقام ہمارے وہاں ہے جلال. یہ جلال کس کے لیے تھا؟ دشمنان دین خدا کے لیے, دشمنان رسول کے لیے, دشمنان اہل بیت کے لیے, دشمنان حسین کے لیے. عباس جلالی تھے. مگر وہ تصور جو ہمارے معاشرے میں تعارف ہو گیا ہے, پہچانا گیا ہے کہ حضرت عباس ایسے ہی جلالی تھے. آقا اگر ایسے جلالی ہوتے حضرت عباس تو کوئی بھی شخص جس کی پیشانی پر ہر وقت بل رہے بچے اس کے پاس نہیں آتے. بچے چہرہ فوراً پڑھتے ہیں, بچے سمجھ جاتے ہیں انسان کس مزاج کا ہے. بڑے تو بولنے کے بعد سمجھتے ہیں, بچے فوراً مزاج کو پہچان لیتے ہیں. اگر ہر وقت کسی شخص کی پیشانیوں پر بل رہے, اگر ہر وقت کوئی شخص غصہ کرتا رہے, بچے اس کے قریب نہیں جاتے چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو. کربلا کے میدان میں بچے آ کر پانی کا سوال امام حسین سے نہیں کر رہے تھے, امام سجاد سے نہیں کر رہے تھے, حضرت علی اکبر سے نہیں, سب حضرت عباس کے گرد جمع تھے. ان بچوں کا جمع ہونا بتا رہے کہ حضرت عباس انتہائی لطیف مزاج کے مالک تھے, انتہائی رعوف و کریم تھے, کہ جس کی وجہ سے بچے حضرت عباس کے اطراف میں. ہاں جلالی کس کے لیے تھے؟ جلالی ان لوگوں کے لیے تھے کہ جو دشمنان دین خدا شمر کے لیے جلالی تھے عباس علیہ السلام. جون کے لیے جلالی تھوڑی تھے عباس, حور کے لیے جلالی تھوڑی تھے حضرت عباس, ان کے لیے جلالی تھے. آج بھی باب الحوائج کے حوالے سے جو کرامات ان کے روضے سے صادر ہوتی ہیں یا جو مقامات حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بیان کیے جاتے ہیں, آپ دیکھیں کتنے رافت اس کے اندر پائی جاتی, کتنی محبت پائی جاتی ہے. بس ہمارے معاشرے میں نہ جانے کیوں اس انداز سے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو پورٹریٹ کیا گیا, ان کی شناخت کروائی گئی کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام فقط جلالی, مثلا سنتے ہی ذہن میں جلال نام آئے. چار شعبان تھی, ایک صاحب کے یہاں ولادت ہوئی, مجھ سے پوچھا کہ کیا نام رکھوں. میں نے کہا آج بہترین تاریخ ہے عباس نام رکھیں. کہا مولانا عباس نام رکھوں گا تو جلالی ہوگا. میں نے کہا یہ کیوں نہیں کہتے؟ اچھا یہ میں جلالی کہہ رہا ہوں آداب ممبر کی وجہ سے. انہوں نے لفظ دوسرا استعمال کیا تھا اس کا مترادف جو ہے کہ غصے کا تیز ہوگا. انہوں نے بہرحال یہ کہا کہ وہ غصے کا تیز ہوگا, شاید میرے بھی نام کا اثر ہے. میں نے کہا کہ بابا عباس نام رکھنے سے یہ جلالی ہوگا, غصے کا تیز ہوگا, یہ کیوں نہیں کہتے کہ عباس نام رکھا جائے گا تو مطیع ہوگا, اللہ کا مطیع ہوگا, رسول کا مطیع ہوگا, اہل بیت کا مطیع ہوگا. حضرت عباس کا صرف ایک جلال, ایسے کام کیوں کیے جائیں کہ جس سے عباس علمدار کو جلال آئے؟ ایسی نوبت ہی کیوں آئے کہ عباس ہم پر نعوذ باللہ غضبناک ہوں؟ بس میں اور آپ ایسے کام کریں, اور اگر خدا نخواستہ کچھ ایسے افعال سرزد ہو گئے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام جب حر آئے تو امام حسین نے کس کو بھیجا ہے استقبال کے لیے؟ عباس جاؤ حر آ رہا ہے استقبال کرو. آگے بڑھ کر جناب عباس نے سینے سے لگایا ہے. کیوں؟ یہ ہر میدان میں حضرت عباس کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شجاعت جس کو مجھے اور آپ کو اپنے معاشرے میں اسوہ قرار دینا ہے. واقعی نا آپ دیکھیے, آج میں نے ایک برادر نے مجھ سے کہا کہ اربعین کے حوالے سے جو لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ ایک دعا کا میسج بنائیں کہ کس حرم میں کون سی دعا کی جائے, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک ساتھ سارے حرموں میں اتنی دعا نہیں کی جا سکتی. تو میں نے اس کی ترتیب دی کہ مثلا کاظمین میں جب جائیں تو وہ باب الحوائج ہیں, وہ اسیر رہے ہیں, تو آپ اپنے شیعہ اسرا کے حوالے سے دعا کریں, اور مثلا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روضے پر جائیں تو آپ اطاعت کے حوالے سے دعا کریں, اور مثلا حبیب کے روضے پر آئیں تو آپ فقہا کے لیے دعا کریں, اور جب مثلا سامرہ جائیں تو ملت کی حیبت اور طاقت کے لیے دعا کریں. اس طریقے میں نے ایک ترتیب بنائی. تو اس نے بہت اچھا نقطہ ایک جوان نے مجھے بتایا, اور واقعی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کے دل کے اوپر شاید خدا خود القاء کرتا ہے. علم ایک نور ہے, خدا جس کے دل پر چاہتا ہے اس کو ودیت کرتا ہے اور عطا کرتا ہے. کہا کہ مولانا یہ بھی بیان کریں کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام 32 سال کی عمر میں امامت کے لیے فداکاری کا کیا جذبہ ہے. ہمارے وہاں عموماً 32 سال کی عمر میں ہمیں صرف یہ جذبہ ہوتا ہے کہ بچے کی اچھی اسکولنگ ہو جائے, کس طریقے سے میں زیادہ کماؤں, کس طرح سے میں اپنے گھر والوں کو فیسلیٹیٹ کروں, किस तरीके से मैं अपने सुबह शाम आराम से गुजार सकूं। अच्छी बात है, कमाना बुरा नहीं है, कमाने की रगबत भी बुरी नहीं है, लेकिन सिर्फ कमाने के लिए जीना ये कोई आखिलाना रविश नहीं है। या मसलन हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम का अगर जिक्र किया जाए तो अली अकबर अलैहिस्सलाम कौन थे? शबीह रिसालत मुआब, खल्क में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह। वो अली अकबर अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को खाक में मिला दें और मैं और आप अपना चेहरा ही संवारते रहें, ये हमारे मुआशरे में हो रहा है ना। यानी कितने अजीमुल मर्तबत लोग आप देखिए जाकर, अब मैं बार बार, क्योंकि जवान ज़्यादा सामने बैठे हुए हैं, कल भी मैंने कहा था कि कोई प्रोडक्टिव काम हो हमारा सोशल मीडिया के ऊपर, आप जाइए और जाकर देखिए वाला उन नजमा को, खुदा बंदे मुताल ने कितनी बेहतरीन शख्सियत और सूरत उनको अता की थी, लेकिन उसने अपनी सूरत को संवारने में अपनी उम्र नहीं गुजारी। मुरतब करता होगा यकीनन, जो तस्वीर लग रही हैं आप लोगों ने शहीद को देखा होगा, जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की दिफा के लिए अपनी जान को कुर्बान कर रहा है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पर कुर्बान कर दिया। क्यों बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पर अपनी जान को कुर्बान किया? अगर यही वो लोग हैं जो ज़ियारत आशूरा पढ़ते होंगे तो इनकी ज़ियारत आशूरा कुछ अलग तरीके की होती होगी। मसलन अगर मोहसिन हुजाजी उस्वा बनाया ना सैयद शहदा अलैहि सलाम को, मोहसिन हुजाजी अगर पढ़ता होगा अल्लाहुम्मा जाल महिया महिया मोहम्मद व आल मोहम्मद व ममाती ममात मोहम्मद व आल मोहम्मद, उसका पढ़ना और होगा, अली अफजाल का पढ़ना और होगा। अगर मैं भी वैसे ही पढ़ रहा होता तो किसी ना किसी आला मकाम पर पहुँचता। वो क्यों इस आला दर्जे पर पहुँच गया? क्योंकि उसको अल्लाह ने जो दुनिया दी थी ना, वो उस दुनिया में उलझा नहीं, वो अपने डेढ़ साल के बच्चे के अंदर उलझा नहीं, वो अपनी जवान बीवी की वजह से राह हक में कदम बढ़ाता रहा। बीवी भी उसकी बहुत नेक थी, खुदावंद ने मुताल ने अता की, उस राह में कदम बढ़ाता रहा, पैरों की जंजीर नहीं बनाया अपनी दुनिया को। लिहाजा ये कहना उसका किस अंदाज से था कि मुझे उनकी शहादत जैसी मौत अता फरमा, उनकी हयात जैसी हयात अता फरमा। चंद रोज़ का भूखा प्यासा शहीद किया गया, गर्दन सर तन से जुदा कर दी गई, जब गर्दन काटी जा रही थी आंखों में खौफ नहीं था। ये वो लोग हैं कि जिनके जरिए हमें समझ में आता है कि करबला का मैदान क्या था, क्योंकि मैंने तो कोई कुर्बानी दी नहीं इस राह में। और सैयदुल शहदा अलैहिस्सलाम का वो जुमला भी सामने है, अन्नास व अबीदु दुनिया व दीन व लायकुन अला अलसनतिहिम, ये लोग दुनिया के बंदे हैं और दीन इनकी जबान पर एक चट्टी की मानंद है। जब दीन पर वक्त पड़ता ना कल्लत दयानून, दीनदार बहुत कम होते हैं। आज कितने मोहसिन हुजाजी हैं, कितने मोहसिन हुजाजी हैं अजीजान मोहतरम। करबला उस्वा है, करबला तकद्दस के साथ हमारे लिए उस्वा है, और इसको अगर मैंने और आपने उस्वा नहीं, इन लोगों के ज़रिए समझ में आता है कि जब मुझ जैसा शख्स कोई बहाना करता है कि घर में बूढ़ी माँ है, बीवी है, घर वाले हैं, तो फिर समझ में आता है कि भाई देखो इनके भी सब थे। लेकिन जब दीन पर वक्त पड़ा तो ये दीन के लिए अपना सब कुछ छोड़ कर निकलें। इन्होंने उस्वा बनाया है, इन्होंने वाकई अच्छा, इन्होंने अगर उस्वा बनाया तो अपनी ज़िंदगी में इस हद तक उस्वा बनाया कि ता दमे मर्क सैयदुल शहदा से मुंसलिक रहे। और ये बहुत अहम जुमला है शहीद मुतहरी का, आपके सामने कोट कर रहा हूँ कि इंसान ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है ये अहम नहीं है, उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम कैसे होता है ये अहम है, ये अहम है। आप देखें ये कितने खालिस लोग थे कि ज़िंदगी अहले बैत की राह में गुजारी, मौत भी अहले बैत की राह में आई। वाकई ये अफराद वो हैं कि जिनकी कब्र पर जाकर अगर मैं और आप खुदा को इनका वास्ता करार दें ना, तो इनका वास्ता भी करार देना खुदा के नज़दीक मोहतरम है, तो आइम्मा अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का मकाम क्या होगा जब इनके नाम पर, उनके नाम पर कुर्बान होने वाले इस बुलंद मकाम के ऊपर हैं, तो खुद आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का मकाम क्या होगा। ये वो शहदा, जिहाद मुगनिया ले लीजिए, अला नजमा ले लीजिए, ये ले लीजिए जिनका भी जिक्र किया मोहसिन हुजाजी, या ख़ुद आपके इस शहर कराची में, आपके इस पाकिस्तान में के शहदा नहीं है? शहीद सिप्त जाफ़र कैसी ज़िंदगी गुजारी है? हमारी कौम किसी कौम से पीछे नहीं है, ये याद रखिएगा। मसला ये है कि हमारे शहदा शहीद हो जाते हैं, हमारे कार-ए-ज़ैनबी अंजाम देने वाले अफराद کار زینبی انجام نہیں دیتے. ایک ذمہ داری شہید کی ہے, دوسری ذمہ داری جو بچ گئے ان کی ہیں. ہمارے پاس بے قدر کافی وہ افراد نہیں ہیں میسر کہ جو کار زینبی کو انجام دیں. کار حسینی کو انجام دینے والے اپنی ذمہ داریاں دے کے چلے گئے. شہید عارف الحسین الحسینی, میں جب وادی حسین جاتا ہوں تو ایک شہید کی قبر پر کوشش کرتا ہوں ضرور جاؤں. شہید حسیب, جن کو سہروز کا بھوکا پیاسا رکھ کر گردن کاٹ کر امام حسین علیہ السلام کا شیعہ ہونے کی وجہ سے شہید کیا تھا, ایسے شہدا کی قبور کو آباد رکھیں. کچھ نہ کچھ تو ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر میں ان کو شامل کیا. امام حسین کون ہے؟ سید الشہدا. یعنی سارے شہدا امام حسین کے لشکر میں ہوں گے, روز قیامت سارے شہدا امام حسین کے لشکر میں ہوں گے. اور یہ شہدا جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں ہوں گے تو ان کے سردار کون ہوں گے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. امام حسین ایسے ہی اپنے لشکر میں کسی کو لے لیتے, ایسے ہی امام حسین اپنے لشکر میں کسی کو نہیں لیتے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لشکر میں اگر کوئی ظرفیت رکھتا ہو اور حسین سے دور بھی ہو رہا ہو تو زہیر قین کے لیے امام حسین وہی منزل ڈالتے ہیں, اس کے پاس اپنا پیغام بھیجتے ہیں, زہیر آتے ہیں, امام حسین اپنی نظروں سے تجلی کرتے ہیں, اس کو اپنے لشکر میں لیتے ہیں. حر لجام فرس پر ہاتھ ڈالتا ہے, امام حسین علیہ السلام کو کربلا لے کر آتا ہے, لیکن پھر وہی حر امام حسین کے لشکر میں آتا ہے, امام حسین لیتے ہیں. دو خارجی بھائی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پاس آخری وقت میں جب عصر عاشور کا وقت نزدیک تھا, یزیدی لشکر میں تھے, امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, امام حسین ان کو قبول کرتے ہیں. اس ظرفیت کو مجھے اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے کچھ لیں. بس ختم کیا اپنی عرائض کو. آج جب یہ بات اسوا کی نکلی تو بات تھوڑی سخت ہو گئی, لیکن بہرحال اسوا ہمیں قرار دینا ہے ان کو. متاسفانہ ہمارے معاشرے میں قرآن مجید کو بھی آپ دیکھ لیجئے, صرف ہم قرآن کو چومنے کی حد تک مسلمان ہیں. جب بھی میں نے کہا تھا کہ اگر پانچ پانچ آیتیں پڑھوائی جائیں, معاملہ صرف خدا نے مجھ سے اور آپ سے قرآن کے پڑھنے کا بھی سوال نہیں کیا, صرف کہا ہے قرآن کو سمجھو اور سمجھ کر اس میں عمل کرو, اسی لیے بھیجی گئی ہے. لیکن کتنے افراد ہیں قلت دیانون, دیندار بہت کم ہیں. عرض کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں بھی جب میں کہوں بہت کم ہیں تو ایسا نہیں کہ بالکل معاملہ صفچٹ میدان ہے, نہیں, کچھ لوگ کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اب وہ بچے دیگر حفاظ سے زیادہ اچھے حافظ ہیں کہ جن کو آج دنیا دیکھ رہی ہے. کام ہو رہا ہے لیکن اس سے زیادہ اچھی طرح سے کام ہو سکتا تھا. میں اور آپ اگر متحد ہو جائیں, ہماری صفوں میں اگر اتحاد ہو, اگر ہم سب منسجم ہو جائیں, یقیناً ہمارے مزاج الگ الگ ہیں, ان مزاجوں کو الگ رکھتے ہوئے کم سے کم سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر ایک ہو جائیں. یا نہیں ہو سکتے سید الشہداء کے نام پر ایک؟ حق کو قبول نہیں کر سکتے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر, یعنی حق کو قربان کر دیں, خالی خطابت کی نظر کر دیں, چند ایک روایتوں کو یاد کر کے, آیات کو حفظ کر کے میں بھی آپ کے سامنے ایک جوشیلی خطابت کر سکتا ہوں. خدا نے اتنی صلاحیت دی کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں. لیکن عزیزان محترم, مقصد یہ کہ جو چند جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, بزرگان بہتر جانتے ہیں, جو چند جوان یہاں پر بیٹھے ہوں وہ اپنے ہدف کو پہچانیں, وہ اپنے مقصد کو پہچانیں. ہمیں دین کو اتنی آسانی سے کسی چیز پر قربان نہیں کرنا چاہیے. اگر یہی تو دین تھا کہ جس کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا, کیا کسی اور دین کے لیے کیا؟ اسی دین کے لیے قربان کیا امام حسین علیہ السلام نے. میرا اور آپ کا مزاج ضرور الگ ہو سکتا ہے, نظریات الگ ہو سکتے ہیں, لیکن حسینیت کے نام پر تو ہم مجتمع ہیں نا. ہم میں سے ہر ایک شخص امام حسین کو تیسرا امام مانتا ہے, ہم میں سے ہر ایک شخص امام حسین کو خامس اہل قصہ مانتا ہے, ہم میں سے ہر ایک شخص اس بات کا قائل ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر رونا ثواب بھی رکھتا ہے, ہم میں سے ہر ایک شخص اس بات کا قائل ہے کہ معصوم نے فرمایا ہے نفس المحموم لحسننا تسبیح, ان کے غم میں ایک سرد آہ بھر لینا تسبیح ہے. تو ہمیں شیطان نے اتنا دور دور کیوں کر دیا ہے؟ ہم کیوں اتنے تفرقے کا شکار ہو گئے؟ کیونکہ ہم نے ان کو اسوا قرار نہیں دیا. اگر ان کو اسوا قرار دیتے تو امیر المومنین کا شکوہ نظر آتا کہ یہاں سے دس لے لو وہاں سے ایک لے آؤ. یہ کس کیفیت کو مولا بیان کرے گی؟ وہ باطل پر ہو کر اتنے متحد ہیں, ہم حسینیت کے اوپر ہو کر حسین کا نام لینے والے اتنے متفرق کیوں ہو جائیں؟ تھوڑی اعلی ظرفی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. دوسرے کے نظریات کو قبول نہ کریں لیکن کم سے کم دوسرے کے نظریات کو سننے کی صلاحیت ضرور رکھیں. پہلے ہی دروازہ بند نہ ہو جائے کہ جس طرح رسول اللہ قرآن پڑھتے تھے اور کفار آنکھوں میں کانوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھ جاتے تھے, یہ والا معاملہ نہ ہو کہ حق سننے کے لیے ہی آمادہ نہ ہو. سنیں, سمجھ میں آئے فبہا, نہ سمجھ میں آئے تو خدا سے دعا کریں کہ پروردگار حق کی معرفی کرا مجھے. جب تک حق سمجھ میں نہ آئے نہ اس راہ پر نہ چلیں, کسی کے جبر پر بھی اس راہ پر نہ چلیں جب تک حق سمجھ میں نہ آ جائے. البتہ چند مسلمات ہیں, ان مسلمات کی بات نہیں ہو رہی, ہم اپنے نظریاتی معاملات کی بات کر رہے ہیں. تو بالکل آپ کو دروازہ کھول کر اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جناب سب کی باتوں کو سنیں. کس کی باتوں کو؟ جس کے بارے میں آپ کو اطمینان ہو کہ دین کے لیے مخلص بھی اور کچھ شعور بھی رکھتا ہے. کیونکہ مہاراجے کے فتاوی کے مطابق کتب ازال کا پڑھنا وہ کتابیں جو گمراہ کرتی ہیں, وہ تقاریر جو گمراہ کرتی ہیں, وہ افراد جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان سے دور رہنے کا حکم ہے اہل بیت کی روایات کے مطابق. لیکن چند ایک چیزیں جو ہمارے درمیان متفرق ہیں, کیا واقعی اتنے بڑے بڑے اختلافات ہیں؟ یعنی ہمارا ہندوستان میں ہمارے آبا و اجداد کا کسی قبیلے سے منسلک ہونا یہ اتنا بڑا اختلاف ہے؟ خود بتائیے یہ اتنا بڑا اختلاف ہے کہ آٹھ محرم کے جلوس میں اگر میں نوحہ پڑھنا چاہوں تو مسئلہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ ایک خاص علاقے سے تعلق رکھنے والوں کا جلوس ہوتا ہے, یا نو محرم کے جلوس میں اگر میں مرثیہ پڑھنا چاہوں تو میں نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ وہ خاص علاقوں سے تعلق رکھنے والوں کا ہوتا ہے. یعنی یہ عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے علاقوں کی نظر ہو گئی ہے. نہ یہ کہ میں نے کل اربعین کا آپ کے سامنے ادب بیان کیا تھا, نجف سے کربلا سب کا ایک مقصد ہے, سب کا ایک انداز ہے, سب کی ایک روش ہے, سب ایک دوسرے کا اکرام کر رہے ہیں. عزائے امام حسین علیہ السلام میں اور آپ سب کا اکرام کریں, حتیٰ اگر اس فرش پر ہندو بھی آ جائے تو اس کا بھی میں اور آپ اکرام کرتے ہوئے نظر آئیں. چجائے کہ میرے اور آپ کے نظریات کے خلاف ہو, کیوں احترام کرے اس کا؟ کیونکہ یہ فرش میرا نہیں ہے. صحیح ہے کسی کے گھر میں بچھا ہوگا, کسی کا یہ گھر ہوگا اس میں یہ فرش بچھا ہوگا, لیکن یہ فرش اس کا نہیں ہے, یہ فرش حسین کا ہے. اب یہاں جو آ رہا ہے وہ حسین ابن علی کا مہمان ہے, صاحب خانہ کا مہمان نہیں ہے. صاحب خانہ کا جو مہمان ہو تو وہ جس کو چاہے بلائے, لیکن حسین کا جب فرش بچھائے تو اب یہاں سب آئیں گے اور سب کو پلکوں پہ بٹھانا ہوگا, کیونکہ ان عزاداروں کے لیے ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں. یہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے کہ حر بھی اگر مہمان حسین بن کر آ رہا ہے تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے یہ اسوہ بنانا ہے مجھے اور آپ کو, مولا عباس یہ نہیں کہہ رہے کہ حر تم ہی وہ ہو جو ہمارے آقا کی لجام فرس پر ہاتھ ڈال کر کربلا تک لے کر آئے ہو, تم اگر ہمیں گھیر کر نہ لاتے تو کیا ہم اس مصیبت میں مبتلا ہوتے؟ حضرت عباس نے ایک جملہ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ حسین ابن علی کا مہمان ہے. مہمان کی تکریم میزبان کی آبرو ہوتی ہے. فرش عزا پر اگر میں اور آپ اپنی زبان کے نشتر کسی پر چلائیں اور کسی کے عقیدے پر وار کریں تو عزیزان محترم کبھی بھی اس کے دل میں بات نہیں اترے گی. میں اور آپ اپنا عقیدہ اس کے سامنے پیش کر دیں پھر دیکھیں کہ کتنے افراد حسین ابن علی کے نزدیک آتے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل یہ تھا, امام حسین علیہ السلام روز عاشور, جو کچھ لوگ آ رہے ہیں نا آپ جا کر دیکھیں, عموماً ہمارے وہاں روز عاشور فضائل نہیں پڑ جاتے, امام حسین کے خطبے میں روز عاشور بار بار کسی فضیلت کا ذکر ہے. روح زمین پر کیا میرے علاوہ کوئی ہے جو رسول اللہ کا فرزند ہو؟ کیا میں وہ نہیں ہوں کہ جو جس کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں جوانان جنت کا سردار ہوں؟ تمہیں نہیں معلوم کہ تم کس کے مقابلے پر آ رہے ہو؟ صرف اگر جوان ایک کام کریں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت کا صحیح مطالعہ کر کے اہل بیت کی فضیلت کو صحیح سے منتقل کرنا شروع کر دیں, اور کیا ہی اچھا ہو اپنے کردار کے ذریعے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت پہنچائیں, تو یقین جانیے کم سے کم اگر میں اور آپ یہ کام کر سکیں کہ لوگوں کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کی ایک رمق پیدا کر دیں, ایک ہلکی سی روشنی کر دیں, اس کے بھی بہت اثرات ہیں. میں اور آپ مبلغ ہیں, میں اور آپ اس بات پر مکلف ہیں, ذمہ دار ہیں. ہم میں سے ہر ایک شخص مبلغ ہے جس نے سیاہ لباس پہنا, جو عزاداری میں آیا, جو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے, جو فرش عزا پر آتا ہے, وہ ہر شخص اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اپنے کردار کے ذریعے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے قریب کرے. اور وہ کردار کے ذریعے جب میں اور آپ قریب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, چاہے زندگی میں ایک فرد کو ہی کریں, کردار کے ذریعے جب کامیاب ہو جائیں گے تو یقین جانے یہ ہمارے لیے بہت بڑی جزا کا باعث بنے گا. ایک شخص کو ہم اگر نار سے نور کی طرف لے آئیں تو اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی ہمارے لیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قریب آ سکتے ہیں, اور ہماری ذرا سی مس ہینڈلنگ سے لوگ اہل بیت سے بہت دور جا سکتے ہیں. میں ایک دفعہ جلوس عزا میں جا رہا تھا, صحیح ہے حالات ہمارے لیے خطرناک ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جتنی جانوں کے نذرانے ہم نے دیے کسی قوم نے اتنے جانے نہیں دیے. تو میں نے جلوس میں جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص ایمبولنس میں, نہیں معلوم کیا مرض تھا اس کو, اس کو ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا, اور اس کے ساتھ جو اس کے گھر والے تھے وہ بلند آواز سے چیخو پکار کر رہے تھے, گریا کر رہے تھے. کچھ جوان اترے اور جوانوں نے اترنے کے بعد اس ایمبولنس کو راستہ دینے کے بجائے یا دلوانے کے بجائے اس ایمبولنس پر اپنے سارے غصے کا اظہار کیا, اور اس وقت اس کو بتایا کہ ہم نے اس راہ میں کتنی جانیں دی ہیں, ہماری جان کو خطرہ ہے. ایمبولنس سے کیا خطرہ تھا, چیک کر کے بھیج دیتے. اگر بھیج دیتے تو کیا ہوتا, نہ بھیجا جو ہونا تھا ہو گیا, لیکن اگر بھیج دیتے تو کیا ہوتا, کم سے کم اگر یہ دشمن اہل بیت بھی تھا نا تو اس کے دل سے دشمنی کچھ کم ہوتی. آئمہ کا دستور یہ رہا ہے, امام حسن کے پاس مرد شامی آ کر امام کو ناسزا کہہ رہا ہے, برا بھلا کہہ رہا ہے, امام نے کہا لگتا ہے مدینہ کے رہنے والے نہیں ہوں, گھر نہیں ہے تو ہم گھر دیں گے, غذا نہیں ہے تو ہم غذا دیں گے, لباس نہیں ہے تو لباس دیں گے. امام کے اصحاب نے کہا مولا یہ آپ کو برا کہہ رہا تھا, آپ اس کے ساتھ ایسے کلام کر رہے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے. دوسرے دن وہی شخص جو برا کہہ رہا تھا آ کر امام حسن کے فضائل پڑھ رہا تھا. امام نے کہا دیکھا, اچھا یہ کیوں کیا, امام نے اپنی شخصیت پہچنوانا چاہتے تھے یا امام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم مدہن خود پسندی کا درج دے؟ نہیں, امام حجت خدا تھے, نہیں چاہتے تھے کہ حجت خدا سے دور رہے لوگ. وہ حسن ابن علی, حسن ابن علی کے قریب نہیں کر رہے تھے, کیونکہ حسن ابن علی حجت خدا تھے, لہذا اس ذمہ داری سے لوگوں کو قریب کر رہے تھے. ایمان کا معاملہ تھا. میں اور آپ اگر اپنے طرز عمل سے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دور کر دیں گے لوگوں کو, چاہے اپنی زبان کے ذریعے, چاہے اپنے ہاتھ کے ذریعے, چاہے اپنے کردار کے ذریعے, تو یقیناً بہت سخت مواخذہ ہونا ہے. کربلا کو اسوہ قرار دیں, خداوند متعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کربلا کو اسوہ قرار دیں, کیونکہ یہ کربلا وہ ہے کہ اگر ذکر کربلا کیا جائے تو بالکل واضح یہ پیغام دیا جاتا ہے, اور اس میں کسی قسم کا ہمیں کوئی بھی شرمندگی کا احساس نہیں ہے, کسی بھی قسم کی کوئی خجالت نہیں ہے, کسی بھی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے کہ ہم یہ جملہ کہنے کے بعد غور و فکر کریں. نا بالکل مبنی پر حق ہے کہ ایک کربلا ہے جس نے اسلام کو بچایا, کربلا ہے جس نے اسلام کو بچایا, اور یہ کربلا بھی نہ بچتی اگر سیدہ زینب کا یہ قیام نہ ہوتا. کربلا نے اسلام کو بچایا اور جناب زینب نے کربلا کو بچایا. شاید اسی لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے تھے اور ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ فرزند آپ عراق کی جانب نہ جائیں, تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا شاء اللہ ان یرانی قتیلا, اللہ مجھے اس راہ میں قتیل دیکھنا چاہتا ہے. کہا اچھا آپ جانا چاہ رہے ہیں, آپ اہل حرم کو نہ لے کر جائیں. امام نے کہا شاء اللہ ان یراہن سبایا, اللہ ان کو اس راہ میں اسیر دیکھنا چاہتا ہے. یہ اللہ کیوں اسیر دیکھنا چاہ رہا ہے, اللہ کیوں قتیل دیکھنا چاہ رہا ہے؟ کیا خدا کی خواہش یہی تھی کہ حسین بدردی سے قتل کر دیے جائیں یا جناب زینب و ام کلثوم اسیر کی جائیں؟ خدا کی خواہش نہیں تھی, مگر دین کو بعض مفاد پرست اس مقام پر لے آئے تھے کہ اگر امام حسین یہ قربانی نہ دیتے تو دین نہ بچ پاتا, اور اگر سیدہ زینب کشا با کشا یہ خطبات نہ دیتی تو کربلا نہ بچ پاتی. اسی لیے آپ دیکھیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا طرز عمل, جگہ جگہ خطبے دیے. جب یہ قافلہ گیا تھا تاریخیں بیان کرتی ہیں کہ اس قافلے کو بہت زیادہ گھما کر لے جایا گیا تھا شام مختلف شہروں کے ذریعے. وہ راستہ جو کوفہ سے چھوٹا راستہ تھا جو شام جاتا تھا اس راستے سے نہیں لے کے گئے, مختلف شہروں میں لے جایا گیا. پہلے قاصد بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ شہروں کو سجوائے, لوگوں کے ہجوم کو بڑھوائے, اس کے درمیان سے قافلہ گزرے, کہیں کوئی باغی کہتا تھا, کہیں کوئی اور طعنہ دیتا تھا, کوئی پتھر مارتا تھا, کوئی کھولتا ہوا پانی پھینکتا تھا, مگر اہل حرم نے تبلیغ کی ذمہ داری کو ختم نہیں کیا, ان تبلیغات کو پہنچاتے رہے. یہاں تک تبلیغات پہنچائیں, یہاں تک تبلیغات پہنچائیں کہ وہ بچی زندان میں رو رو کر, ان کا رونا بھی تبلیغ تھا, ان کے رونے کو میں اور آپ بے سبب نہ سمجھیں, رونے میں ایسی تبلیغ تھی کہ تاریخ بیان کرتی ہے جب بی بی ام البنین رویا کرتی تھی نا بخی میں بیٹھ کر, تو مروان جیسا شقی القلب انسان بقی کی دیوار کے پیچھے بیٹھ کر گریا کرتا تھا. یعنی ایسا رونا تھا کہ لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیتا تھا. بی بی جو تھیں, یتیمہ جو تھیں امام حسین کی, ان کا گریا ایسا تھا کہ اہل شام ان کی شہادت کے بعد سوال کرنے آ گئے کہ وہ بچی کہاں گئی جو ہر وقت رویا کرتی تھی, بتا دیا کہ شہید ہو گئی, دم نکل گیا اس کا. جب یہ بتایا شہیدوں کی, کہا اس کی قبر کہاں ہے, کہا قبر بھی زندان میں بنائی گئی ہے. یہ جملہ ایسا تھا کہ لوگوں کے دلوں کو اس نے منقلب کر دیا. شام میں خود قریب تھا امام سجاد کے خطبوں کی وجہ سے, جناب زینب کے خطبوں کی وجہ سے کہ شورش کھڑی ہو جائے, یزید کا تخت پلٹ جائے. ریحا یزید نے اس لیے نہیں کیا کہ آل محمد کی کوئی تعظیم نعوذ باللہ اس ملون کے ذہن میں آ گئی ہوگی, اس کے نجس ذہن میں یہ تعظیم آ ہی نہیں سکتی تھی. جس کا شکم حرام سے پر ہو وہ حسین ابن علی اور ان کے خانوادی کی کیا تعظیم کرے گا. لہذا یہ تعظیم اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی, اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اہل حرم کو رہا کیا. کچھ دنوں کے بعد جب یہ بچی دفن ہو گئی, امام سید سجاد کو بلایا گیا. ادھر امام سجاد دربار کی طرف چلے ہوں گے, ادھر بیویوں نے دست دعا بلند کی ہوں گے, پروردگار تیری حجت کی خیر ہو. لیکن جب امام سجاد پلٹ کر آئے ہیں تو گلے میں توق نہیں ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں, پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں. جناب زینب نے جب یہ منظر دیکھا, یہ حالت دیکھی, عجیب حالت تھی کہ توق نہیں ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں, پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں, سب بڑھا دی گئیں, سب اتار دی گئیں. کہا سید سجاد کیا معاملہ ہے؟ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں ظالم رہا کرنا چاہتا ہے. جب یہ رہائی کی خبر سنی, دنیا کے قیدیوں کا دستور یہ ہوتا ہے کہ جب رہائی کی خبر سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, مگر آل محمد نے اپنا ایک الگ انداز ظاہر کیا. رہائی کی خبر سنی, ہر بی بی اس ننھی سی قبر پر گر گئی اور گرنے کے بعد فریاد کی, اور جناب سکینہ کی ماں نے فریاد کی, بیٹا تجھے وطن جانے کا ارمان تھا, تو ارمان لے کر چلی گئی, اس کے بعد رہائی کا پیغام آ رہا ہے. جناب زینب نے کہا سید سجاد ہماری تین فرمائشیں ہیں, اگر یہ تین فرمائشیں پوری کر دیں تو ہم رہا ہوں گے, وائلہ ہمیں اس شام سے کہیں نہیں جانا, ہم اس بچی کی قبر کے مجاور بنیں گے. پہلی خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے شہدا کو رو نہیں سکیں, گھر خالی کروایا جائے, ہم اس گھر میں بیٹھ کر گریہ کریں. دوسری خواہش یہ ہے کہ ہماری لوٹ کا سامان واپس کیا جائے, ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کیا جائے. اور تیسری خواہش یہ ہے کہ ہمارے شہدا کے سر واپس کیے جائیں. مکان خالی کروا دیا گیا, فرش اعضا بچ گیا. آپ ذرا اس فرش اعضا کا تصور کریں, اس اعضا خانے کا تصور کریں کہ جہاں اعضا خانے میں ان سے منسوب علم نہ ہوں بلکہ ان کے سر بطور اعضا رکھے گئے ہوں. اس فرش اعضا کا تصور کریں کہ جہاں سیدہ زینب جیسی معظمہ امام حسین کے مصائب بیان کر رہی ہوں. اس مجلس اعضا کو تصور کریں کہ کس طریقے سے اس فرش پر مجلس اعضا منعقد ہوئی ہوگی. بس عزیزان محترم, گھر خالی کرا دیا گیا, شہدا کے سر آئے. جب شہدا کے سر آئے تو طریقہ کار یہ تھا کہ ہر ماں نے بڑھ کر اپنے بچے کے سر کو آغوش میں لیا, فروا نے بڑھ کر حضرت قاسم کے سر کو آغوش میں لیا ہوگا, رباب نے بڑھ کر اصغر کے سر کو آغوش میں لیا ہوگا, تمام بیویوں نے اپنے اپنے فرزندان کے سروں کو آغوش میں لیا ہوگا, ام کلثوم بڑی ہوں گی عباس علمدار کے سر کو آغوش میں لیا ہوگا. مگر کہا جاتا ہے کہ جب آنو محمد